الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور، آپ سے یہ سوال ہے کہ میں حیدرآباد کے کالج فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوں، کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اور سر لیکچر وغیرہ دیتے ہیں، وہاں پہ کچھ اسلامک تھنگس ہوتی ہیں تو ٹیچر کچھ لکھ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ صرف سواد لکھ لیتے ہیں، یعنی صرف شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، سواد لکھ لیتے ہیں، اور کئی اسٹوڈنٹ بھی یہ لکھتے ہیں، تو ہم ٹیچر کو منع کیسے کریں؟ یا صرف سواد ہی لکھ سکتے ہیں شارٹ فارم میں، کیونکہ ٹائم کبھی کبھی کم بھی ہوتا ہے، سواد لکھ دیتے ہیں، فیئر ورک زیادہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی.
نہیں، یہ سعد لکھنا یا سلام لکھنا یہ تصغیر کہلاتا ہے، تو درود پاک کی تصغیر یا ناجائز ہے.
استاد کو کیسے سمجھائیں؟
جی جی،
تو باقاعدہ امیر سنت کا رسالہ ہے، اور اس رسالے میں کسی میں درود پاک کی فضیلت کے بعد یہ پورا مضمون لکھا ہوا ہے، تو اس میں یہ مضمون ہے، اس کی فوٹو کو بھی کرا لو، لفافے میں ڈال دیں، استاد صاحب کو محبت سے دے دیں.
جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ یہ جملہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں؟
اصل کوئی حرج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر ہے بتقاضائے حکمت اور اندھیر نہیں ہے.
سوال میرا یہ ہے کہ کوئی بندہ مغرب کی نماز قضا ادا کر رہا ہے اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لیتا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، کیا نماز ہو جائے گی؟
قضا ہو یا ادا، چار رکعت ہی فرض ہو یا مغرب کے فرض ہو، جو آخری جو رکعت ہے اس پہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد اگر کوئی سورت پڑھ لی، تو اس پہ کوئی حرج نہیں. البتہ امام کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ سورت نہ ملائے، ورنہ جو تنہا ہے، جو اکیلا پڑھ رہا ہے، جو تو منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے تو افضل یہی ہے کہ وہ سورت ملا لے.
میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی اسلامی بھائی ہے تو اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، تو وہ گھر کی ذمہ داری نبھائے یا اسلامی کاموں میں سفر کرے؟
یہ سب گھر کی ذمہ داری والے ہی ہیں. کتنے شادی شدہ ہیں، کتنے باپ بن چکے ہیں، دیکھ لیں.
اگر اس کے جو ماں باپ نہیں ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے.
دیکھیں، بعض اوقات جو نا وہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم شریعت کے مطابق ہی چلیں گے، جو حکم شریعتوں کو اس پر عمل کریں گے، مگر اس طرح کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. جو دیگر جگہوں پہ بھی سفر ہوتا ہی ہے، اور بھی جگہوں پہ جانا ہوتا ہی ہے، اور گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو جہاں اور معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ دعوت اسلام کا دینی کام بھی ہو سکتا ہے.
حضور، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرا میڈیکل اسٹور ہے، تو کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب وہ مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، پر بعض لوگ ان گولیوں کو نشے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اب ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ نشے کے لیے لینے آئے ہیں یا اپنی والدین کے لیے لینے آئے ہیں، تو ہمیں وہ دے دینی چاہیے یا نہیں؟
اس میں ویسے عموماً ہوتا یہ ہے کہ نیند والی گولیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کا نسخہ ہوتا ہے، اس پر دی جاتی ہے. البتہ یہ کہ پھر بھی اگر ظن غالب ہے، پتہ ہے کہ یہ بندہ نشہ کرے گا، تو اب اس کو نہیں دے سکتے، چونکہ یہ اس کا استعمال غلط کرے گا.
یہ تھی کہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جیسے یا سن دوبرا اجتماع ہوتے ہیں،
یا سنتوں پر بیانات ہوتے ہیں نا، بعض اسلام بھائی کے ہاتھ میں تسبیح ہوتے ہیں اور درود پاک پڑھے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
نہیں، بیان کے دوران تو تسبیح جیب میں رکھ دینی چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے، خاموشی پلس توجہ، کہ خاموشی اور ذہن کہیں اور ہو، حساب کتاب میں لگاؤ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آج کتنا کمایا، کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، یہ نہیں، اس توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ مبلغ جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سننا ہے۔
آپ سے سوال یہ تھا کہ دینی مدارس میں طالب علم داڑھی وغیرہ کٹواتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے، ان کو کس طرح سمجھائیں اور ان کو مدارس میں رکھنا کیسا ہے؟
جامعۃ المدینہ میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے وہ داڑھی کٹواتا ہو، البتہ کہ اس کی غلط فہمی ہو تو ایک الگ چیز ہے، یا نائی نے کاٹ دی، البتہ یہ بھی غلط ہے، اور نمازیں نہ پڑھتا ہو تو یہ بعید ہے، اپنے جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ بعض اگر ہے تو اشاذ کل معدوم، البتہ یہ ہے کہ ان کو نکالا تو نہیں جائے گا، دھکا تو نہیں دیا جائے گا، اور قریب کیا جائے گا تاکہ وہ اس علم کی برکت سے جو ہے وہ نمازی بن جائے، قرب حاصل کر کے نمازی بن جائے۔
ہم جاتے ہیں مدری قافلے میں یا فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں یا اجتماع میں یا مدری مشورے ہوتے ہیں تو ہمیں عمل کا جذبہ ملتا ہے، دو چار دن کیے پھر وہ ہٹ جاتے ہیں، مانا اسی طرح یہ سال پر سال گزارا زندگی گزر رہی ہے، استقامت اخلاص کیسے ملے؟
استقامت ایک الگ چیز ہے اور اخلاص ایک الگ چیز ہے، ریاکاری پہ بھی استقامت ملتی ہے، اخلاص پہ بھی استقامت ملتی ہے، تو ہمیں جو وہ اخلاص پر استقامت چاہیے نہ کہ ریاکاری پر، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اس میں دیکھیں یہ تو ہے کہ واقعی کہ جب بندہ نیک مجالس میں جاتا ہے، اجتماعات میں جاتا ہے، بیانات وغیرہ سنتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، تو وقتی طور پہ اس کا ذہن بن جاتا ہے اور وہ بوسٹ کرتا ہے اور پھر وہ عمل کی طرف وہ آتا ہے۔ اب اس میں یہی ہے کہ استقامت پانے کے لیے وہ مسلسل اجتماعات کا جو نا وہ سلسلہ رکھے، شرکت رکھے، نیک عمل پر عمل کرنا رکھے، جیسے روزانہ جائزہ ہے یہ لیتا رہے، مدنی مذاکرے سنتا رہے، تو انشاءاللہ القریب اس کی برکت سے جو عمل پر استقامت بھی ملے گی اور مزید جذبہ بھی ملے گا۔
میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ لمبی امید سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ بھی لمبی امید میں شامل ہے کہ میں فلاں نیک کام جمعہ کو یا پیر شریف کو شروع کروں گا؟
طول عمل کا لغوی معنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، اور جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو ان کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا طول عمل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنزل ایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ صدر الفاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے تم پر دو باتوں کا بہت زیادہ خوف ہے، خواہش کی پیروی کرنا اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ خواہش کی پیروی تو حق بات سے روکتی ہے اور لمبی لمبی امیدیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، بے شک اللہ پاک اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے ناپسند کرتا ہے، مگر جب وہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ سن لو، کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ دنیا والے، تم دین والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ یاد رکھو، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، جان لو آخرت قریب آ چکی ہے، خبردار آج تم عمل کے دن میں ہو، اس میں حساب نہیں، اور ان قریب تم حساب کے دن میں ہوگے جہاں کوئی عمل نہ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، طول عمل یعنی لمبی امیدیں نیکی و طاعت کی راہ میں رکاوٹیں، نیز ہر فتنے اور شر کا باعث ہے۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک لا علاج مرض ہے، جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خیر نیکی کا ذہن بنے نا اسی وقت کر دینا چاہیے، کہ اس میں یہی ہے کہ جیسے بدھ کے دن کوئی کام شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچا تو اس میں یہی ہے کہ نیکی والا کام ہو تو بدھ کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ کر دینا چاہیے شروع۔
یا سیدی، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے، آپ سے التجا یہ ہے کہ چند ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ہم گناہوں سے بھی بچ سکیں، اور بالخصوص گناہوں کی وجہ سے جو ہمارا دل میلا ہوتا جا رہا ہے۔ یا سیدی، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ والے دلوں کو دھوتے ہیں، تو آپ میرے پیر صاحب کے جانشین ہیں، ایک تو دل پہ نظر فرما دیجئے کہ دل کی گندگی دور ہو جائے، دل صاف ہو جائے، اپنے تئیں جو کوشش کرنی تھی وہ کر چکے، آپ نظر کرم کر دیجئے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ دل کی گندگی کیسے دور ہوگی، گناہوں کی گندگی سے دل کو کیسے دھویا جا سکتا ہے۔
اللہ کریم ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے قبر کو یاد کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے، قبر کی تنہائی اسے یاد کیا جائے، اپنے آپ کو جو نا وہ تصور میں یہ کیا جائے، تصور میں لایا جائے کہ جیسے میں مر گیا ہوں اور اب جو ہے وہ مجھے قبر میں چھوڑ رہے ہیں، تو قبر آخرت کی یاد کی جائے، تو اس سے بھی جو نا گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی، دعا بھی کی جائے۔ دوسرا یہ کہ دل صاف کرنے کے لیے، دل کا زنگ دور کرنے کے لیے، سیاہ دل کا علاج تو یہی ہے کہ وہ ذکر اللہ کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، انشاءاللہ الکریم ان کی برکات سے جو ہے وہ دل کی سیاہی دور ہوگی۔
یا سیدی، آپ سے یہ عرض ہے کہ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں لیکن استقامت نصیب نہیں ہوتی، تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرما لیجیے۔
توبہ کرتے رہنا چاہیے مگر توبہ سچے دل سے ہو،
جی
توبہ کے تقاضے پورے ہوں، جس طرح توبہ کرنے کا حکم ہے اس طرح توبہ کیجئے۔ پھر بھی اگر بات تقاضۂ بشریت،
جی
یعنی بندہ ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، مگر توبہ سچی ہو،
جی
اور یہ کہ اس گناہ کو برا جانے اور آئندہ اس گناہ کے کرنے کا ارادہ نہ ہو اور استغفار ہو۔
اور یا سیدی، کوئی وظیفہ جسے دل کا زنگ اترے، عبادت کا شوق پیدا ہو،
اس کے لیے یہ کہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ شجرہ طیبہ میں لکھا ہوا، روزانہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ پڑھیے۔
جانشین امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے نام کے حوالے سے کہ سبحان نام رکھنا کیسا؟
سبحان یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نام ہے، سبحان کے معنی ہے ہر عیب سے پاک، تو دیکھ ہی ذاتیں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو یہ کہ عبد السبحان یہ رکھا جائے۔
اور یہ کرنی تھی سر کہ ایک امپلائی کو کیسا ہونا چاہیے، اور مزید یہ کہ جیسے ہم ہمارا جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتا ہے، اس ڈیوٹی ٹائمنگ میں اگر ہمارے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے تو اس ٹائمنگ میں کیا ہم کوئی رسالہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟
ایک تو آپ کا یہ سوال کہ ایک امپلائی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک رسالہ ہے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، اس کا مطالعہ فرما لیجئے۔ دوسرا یہ کہ اگر وقت ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو کیا اس دوران رسالہ پڑھ سکتے ہیں ڈیوٹی کے دوران؟ اگر وقت ہے اور کوئی کام نہیں ہے اس میں تو پڑھ سکتے ہیں، کام میں حرج نہ ہوا، کیونکہ فارغ بیٹھے ہوئے نا اس میں پڑھا جا سکتے ہیں۔
اخر زون سے، یہاں ہم مدنی مذاکرے میں سیکھنے آئے ہیں، یا 3 دن مدنی قافلے میں جاتے ہیں، اس کے بعد گھروں کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، 2-3 دن اسی ماحول سے وابستہ رہتے ہیں، مستقبل اس میں کیسے رہنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔
دیکھیے اس میں یہی کہ جب آپ مدنی قافلے سے جب آپ گھر گئے،
جی
تو ایک جمعرات کیونکہ اپنا اجتماع ہوتا ہے، ویکلی اجتماع ہوتا ہے نا، ہفتہ اور اجتماع جمعرات، تو جمعرات اجتماع ہوتا ہے تو یوں بھی آپ کو صحبت مل گئی اسلامی بھائیوں کی، اچھے لوگوں کی، اور روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو بڑوں کا جو مدرسہ ہے تو وہ بھی تقریباً 40 منٹس کا ہوتا ہے، تو یہاں مدنی قافلے سے آئے اب آپ اس میں مصروف ہو جائیں، تو یوں روزانہ جب صحبت ملے گی اٹیچ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور عمل کا جذبہ بھی رہے گا۔
میرا سوال یہ کہ کسی کے والدین بچوں کے زندگی کے کاروبار میں یا ان کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں آپ، شریعت میں کیا حکم ہے اس کا؟
دیکھیں، والد بڑے ہیں، سربراہ ہیں، یہ جب دیکھیں گے کہ ان کا بچہ جو نا وہ غلط کر رہا ہے یا اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی انٹرفیئر کرتے تو اس وقت اچھی بات ہے، والد کی ذمہ داری ہے
جی، لیکن اگر ان کا عمر کا تقاضا زیادہ ہو اور بچوں کو یہ لگے کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کا دماغ واقعی کام نہیں کر رہا ہے، بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے
نہیں، یہ اگر یہ بچوں کو چاہیے کہ اپنی سوچ کی اصلاح کریں، بالفرض پھر بھی اگر واقعی ان کے والد صاحب کی ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے، ایسی عمر ہو گئی ہے کہ وہ بیچارے بولنا کچھ چاہتے ہیں، نکلتا کچھ ہے، اگر ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے تو اس میں بھی بچوں کو چاہیے کہ والد صاحب کے ساتھ حسن سلوک کریں اور بالکل حسن اخلاق کے مطابق چلیں، اور بچے اولاد یہ یاد کریں کہ جب یہ چھوٹے تھے تو اس وقت ان کے والد ان پر کس طرح شفقت کرتے تھے، ان کو کس طرح انگلی پکڑ کے چلاتے تھے، ان کو کس طرح پتھروں سے بچاتے تھے، کس طرح ان کو ریت کھانے سے بچاتے تھے، کس طرح مٹی کھانے سے بچاتے تھے، کس طرح ان کو کھانا کھلاتے تھے، کس طرح ان کے لیے کما کما کر لاتے تھے، تو بچوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں ذہن میں لیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد توصیف عطاری ہے اور میں ڈاکٹر مجلس سے ہوں اور حیدرآباد سے تعلق ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں دو سوال عرض ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاسپٹل میں فارما والے آتے ہیں اور ان کی پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے یا اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے وہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں تو ہم سارے ڈاکٹرز وہاں پہ شرکت کرتے ہیں، تو اب وہ کسی نہ کسی ڈیزیز کے حوالے سے پہلے وہ ان کا تعارف ہوتا ہے، جیسے ہماری بیماری ہے، نمونیا ہے یا الٹی ہے، موشن ہے، اس حوالے سے پہلے کوئی ٹاپک سلیکٹ ہوتا ہے ان کا، پھر اس حوالے سے وہ اپنی پروڈکٹ کی ایڈوانٹیج بتاتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ کا یہ فائدہ ہے، آپ اس بیماری میں یہ پروڈکٹ دے سکتے ہیں، پھر آخر میں جو ہوتا ہے ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، تو کیا ہم وہاں پہ شرکت کر کے ان کا لیکچر تو ہم سنتے ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے وہ جو ارینجمنٹ کرتے ہیں وہ ہم کھانا کھائیں تو وہ ہمارے لیے جائز ہوگا کہ نہیں؟
دیکھیں، یہ تو اس میں یہ ہے نا کہ یہ اپنے پروڈکٹ کی تشہیر چاہتے ہیں اور آپ کو تعارف کراتے ہیں، جی اس میں تو اگر وہ کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
جی جی
ان کا کھانا جائز ہے۔
جزاک اللہ۔
البتہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری پروڈکٹ لکھ کر دیں، اب ہماری دوا لکھ کر دیں نسخے میں، اپنے نسخے میں، اب ہمارے لیب کا ٹیسٹ لکھ کر دیں، اب ہم آپ کو یہ یہ چیزیں دیں گے، اب ہم آپ کو اے سی لگا دیں گے، پین دیں گے، تو فلاں چیز دیں گے، فلاں چیز دیں گے، تو یہ ناجائز ہے۔
اچھا، وہ ویسے فورس نہیں کرتے لیکن وہ اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ ان پروڈکٹس کو لکھیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز وہ ان کی نیت تو ظاہر ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر وہ فورس نہیں کرتے۔
اگر لکھیں، لکھنے سے کیا وہ انعام وغیرہ دیتے ہیں؟
نہیں نہیں،
ہاں تو بس پھر تو کوئی حرج ہے،
لیکن کبھی کبھار وہ آتے ہیں تو گفٹنگ وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں، پین ہے، ٹیشو پیپر ہے یا کوئی پانی کا گلاس کا کپ ہوتا ہے، اور اس کا ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ آ کے پریزنٹیشن یہی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پروڈکٹ آپ لکھیں، پھر وہ ان کا وزٹ ہوتا رہتا ہے ہم لوگوں کے پاس، اور بظاہر تو ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم وہ لکھیں۔
ذرا کاروبار چلانا ہے،
جی جی،
تو نیت کے تو ظاہر ہے، سراحت ہے۔ خیر، اس میں تو یہی ہے نا کہ اس میں تو جائز ہو رہی ہے، جو ٹیشو اور یہ گلاس اس میں بھی ذرا پروڈکٹ کا نام ہوتا ہے،
جی جی،
اس میں تو یہ بظاہر تو کوئی کمپنی کے تشہیر کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے،
ایڈورٹائزمنٹ کے لیے۔ تو اگر وہ کہیں ہوٹل وغیرہ ہوتی ہے، مختلف بینکویٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ کچھ ڈاکٹرز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ آئیں اور ہم آپ کو جو ہے ڈنر کراتے ہیں، اور اس ڈنر پہ وہ جو ہے ان کا 8 ڈاکٹر یا 10 ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ اسی پروڈکٹ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کا وہ لنچ کا یا کھانے کا انتظام ہوتا ہے،
وہ اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں،
جی جی،
اس میں تو کوئی حرج نہیں۔
میرا سوال ہے کہ اگر کسی انسان کی 10 سال کی نماز قضا ہے، اس میں اگر 2 مہینے کی ہوتی اس کی سفر کی قضا ہے، تو وہ مقامی نمازوں کے مطابق نارمل ہی ادا کرے گا یا سفر کی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ادا کرے گا؟
جو نماز سفر میں قضا ہوئی نا، اب اس کی جو قضا کرے گا وہ قصر ہی قضا کرے گا، قضا میں بھی اب وہ 2 رکعت ہی پڑے گا۔
جزاک اللہ خیر۔
وعلیکم۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سفر میں ہے اور گھر میں جو نماز چھوڑی، جو مقیم تھا وہ نماز چھوڑی، تو وہ سفر میں بھی اگر قضا اگر کر رہے گھر والی نماز کی قضا، اقامت والی قضا، تو وہ 4 رکعت ہی پڑے گا سفر میں۔
یہ ہمارے اسپیشل اسلامی بھائی ہیں, سلام کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے کہ میں حیدرآباد سے آیا ہوں, تین دن کے لیے الحمدللہ یہاں پر آیا ہے, باپا کا دیدار ہوا, بہت خوشی حاصل ہوئی. اگر دو شخص لڑائی کر رہے ہوں تو ان کو چھڑانے کا فائدہ کیا ہے؟
دو مسلمان جب آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کو ظاہر ہے کہ ان کی لڑائی ختم کرانا بھی ثواب ہے, ثواب کا کام ہے. اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ خیر خائی بھی ہے نا.
اچھا,
اور ہمیں اپنے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خائی کرتے رہنا چاہیے.
جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو انسان کو وسوسہ آتا ہے, نماز کے دوران آتا ہے, کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, وسوسات ایسے آتے ہیں جو بیان سے باہر ہوتے ہیں, تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟
شیطان جو ہے نا پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ ایمان پر ڈاکہ مارے.
جی,
ایمانیت کے حوالے سے یہ وساوس ڈالتا ہے. اچھا, اب جب یہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر یہ عبادات پر آتا ہے, اب یہ بندے کو اس میں الجھاتا ہے. اس نے تو بندے کو الجھانا ہے. اب ہوتا یہ کہ بعض وقت بندہ قرآت میں الجھ جاتا ہے, بعض وقت یہ کہ مخارج میں الجھ جاتا ہے کہ وہ دوہراتا ہی رہتا ہے ایک ہی حرف یا ایک ہی کلمہ. اب اس میں بندے کو چاہیے کہ جب اس نے کسی عاشق رسول قاری کو سنا دیے, اپنی نماز اس نے چیک کرا دیے, قرآت وغیرہ سب سنا دیے, تو اب اسے الجھے نہیں. بعض اوقات تو یہ ہے کہ بندے کے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں اللہ کے بارے میں, اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, یعنی ایسے خیالات کے جو بندہ زبان پہ نہیں لا سکتا. جیسے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے دل میں اس طرح کے خیالات وغیرہ اس طرح کے وساوس آتے ہیں کہ جنہیں ہم منہ پہ لانا یعنی انگارہ منہ میں ڈالنے, یعنی اس سے جو نا وہ زیادہ برا سمجھتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مفہوم میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ یہی تو ایمان ہے. تو یہ کہ بندہ اس طرح توجہ نہ دے. چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دینی. کوئی بھی خیال ہے, کوئی بھی وسوسہ ہے, توجہ نہیں دینی. وسوسے کا سب سے بہترین علاج توجہ نہ دینا, نو لفٹ. جیسے مثال کے طور پہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اب اس نے کسی کو چیک کرا دیا, سب کچھ اوکے, اب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میری جو نماز پڑھی نا وہ صحیح نہیں پڑھی. یہ جب خیال ہے نا تو بندہ اس کا یوں کر لے, شیطان کو یہ جواب دے کہ میرا اور میرے رب کا میٹر ہے کہ نماز میں نے صحیح پڑھی یا غلط, تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ یہ چند بار اس طرح کہہ دے گا نا تو وہ پھر اس سے ہٹ جائے گا, یہ وسوسہ پھر نہیں آئے گا.
تاجران کا مدنی قافلہ بھی آیا ہوا ہے, تو تاجر حضرات جو حافظ نہیں ہیں, عالم نہیں ہیں, وہ کیسے دعوت سلامی کے ساتھ جو ہے تعاون کر سکتے ہیں تاکہ عالم دین بن جائیں یا حافظ قرآن بنیں؟ اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں.
اچھی میں تو کئی اسلامی بھائی ہیں, یعنی کئی تاجر اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ شریعت کورس کیا ہوا ہے, بعض جو ہے وہ جز وقتی جامعۃ المدینہ میں پڑھ بھی رہے ہیں اور بعض جو ہے وہ آن لائن پڑھ رہے ہیں, یہی درس نظامی کر رہے ہیں. تو تاجر ہو یا غیر تاجر, سب کو اس کے حسب ضرورت مسائل جاننا ضروری ہے.
جی,
اگر ملازم ہے نوکری کرتا ہے تو اس کے مطابق, تاجر کو تاجر کے مطابق. اب تاجر کس چیز کا کاروبار کر رہا ہے, کس چیز کا کام کر رہا ہے, تو اس کے مطابق اسے مسائل جاننا ضروری ہے.
تعویذ گلے میں ہو استنجا خانہ جا سکتے؟
جی ہاں جا سکتے ہیں, چونکہ تعویذ جو ہے وہ چمڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا ہوتا ہے.
جانشینے میرے اللہ سنت کی بارگاہ میں میرے دو سوالات ہیں. ایک تو میں نے مدنی منشورہ میں نے پڑھا ہے کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. یہ ان کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, سلام کو عام کرتے ہیں اور متواتر روزے رکھتے ہیں. پوچھنا یہ ہے یہ متواتر روزے سے کیا مراد ہے, یام بعید کے یا پیر شریف اور جمعرات کے, یا متواتر جو پانچ ممنوع ہیں اس کے علاوہ پورا سالہ سا رکھانا؟
مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں, وتابع الصیام یعنی متواتر روزے رکھے, اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی ہمیشہ روزے رکھے. سوا ان پانچ دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے۔ بعض نے یہ فرمایا کہ اس کے معنی ہر مہینے میں مسلسل تین روزے رکھے، جیسے ایام 20 ہو گئے، اب ایام 20 کی قید نہیں ہے، مسلسل تین، ایک دو تین، یعنی یکم یعنی پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ بھی رکھ سکتا ہے، مسلسل تین روزے رکھے۔
ٹھیک ہو گیا، تو شکریہ، جزاک اللہ۔
انش نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک ہی قبر تھی تو جانتے ہوئے اس قبر میں دوسرے مردے کو بھی دفنا دیا، ایسا کرنا کیسا ہے؟
یہ تو ناجائز ہے کہ ایک قبر میں دفن کرنا دوسرے، یہ تو جائز نہیں ہے،
تو ایسے
کھولنا بھی جائز نہیں ہے
جی،
بلا ضرورت شرعی۔
جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ایک جگہ نا میت کو غسل دینے کے لیے گیا تو کچھ اسلامی بھائی بھی میرے ساتھ تھے، تو جو جنازے کا وقت تھا وہ عشاء کے بعد تھا، تو ہم عشاء سے پہلے میت کو غسل دینے کے لیے گئے، تو جو اہل خانہ تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نا عشاء کی نماز کے بعد غسل دیجئے گا، اس سے جو میت کا ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ پہلی دفعہ سننے میں آیا، تو آپ سے عرض ہے کہ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دے کہ آپ میت کا غسل ٹوٹ جاتا ہے؟
میت تو مکلف ہی نہیں ہے، وضو تو مکلف کا ٹوٹتا ہے، نابالغ کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا، تو خیر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کچھ بھی، چاہے 12 گھنٹے غسل دینے کے بعد بھی جو ہے نا وہ ناش پڑی بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، یوں حرج نہیں ہے، ان مانو کر وضو ٹوٹ جائے گا یا غسل ٹوٹ جائے گا۔
میرے عرض ہے کہ یہ غیر مسلم کے کپڑے، مطلب غیر مسلم کے سلے ہوئے کپڑے مسلمان کے لیے پہننا کیسا؟
جائز ہے،
پہن سکتے ہیں، نماز وغیرہ ہو جائے گی؟
جی ہاں، نماز وغیرہ ہو جائے گی، مگر یہ کہ ہمیں اپنے بھائیوں سے ہی سلوانا چاہیے۔
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تقریباً 6 ماہ کے یا 1 سال کا یا 2 سال کا، ان کو والدین کے پوچھے بغیر ان کو بیعت کروا سکتے ہیں؟
جی نہیں، بچہ جب تک نابالغ ہے، 2 سال کا ہو یا 2 ماہ کا ہو یا 12 سال کا ہو یا 13 سال کا، جب تک نابالغ ہے تو اس کے والد یا والد نہ ہو تو سرپرست کی اجازت کے بغیر وہ مرید نہیں ہو سکتا۔
جزاک اللہ خیر۔
وعلیکم۔
حضور، سوال یہ تھا کہ اسلام میں دوسرے شہروں سے عموماً آتے ہیں تو پانی کی بوتلیں وغیرہ نا واپسی میں بھر کے یہاں سے لے کے جاتے ہیں کہ ٹرین میں مثلاً کام آئیں گی وہاں پہ، تو کیا یہاں سے بوتلیں بھر کے ساتھ لے جانا درست ہے ان کا؟ اس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں جو 20-25 روپے والی، اس کو بھر کے یہاں پہ ہی فضان دینا بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ اور روزے کی حالت میں اگر وضو کا پانی آنکھوں میں جان بوجھ کر ڈالا تو اس سے روزے کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ یہاں سے پانی بھر کے لے جانا یہ تو جائز نہیں ہے، اچھا پانی بھرا اور یہیں استعمال کرنا یہ جائز ہے، اور یہاں کے لیے بھر بھی سکتے ہیں کہ بار بار کون جائے تو یہ تو جائز ہے، پر لے کے نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ روزے کی حالت میں اگر آنکھوں میں پانی ڈالا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
جزاک اللہ خیر، بہت خوش۔
وعلیکم۔
حضور، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بچے کی اسلامی تربیت کب سے شروع کی جائے اور کیسے کی جائے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض فنکشنوں کے موقع پر، شادی بیاہ یا دیگر تقریبات کے موقع پر، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اس پر جو ہے نا والدین ان کے اپنی شیئر کرتے ہیں، ایون کہ کچھ اور دیگر افراد بھی جب دیکھتے ہیں بجائے ان کو منع کرنے کے وہ ان کو اور زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟
دیکھیں بچے جو نا یہ تو ابھی تو نابالغ ہیں، ان کا یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لکھا نہیں جائے گا شرن، اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، مگر ہمیں چاہیے کہ بچپن ہی سے ان کو ایسا لباس پہنائیں تاکہ بڑے ہو کر ان کو تبدیلی میں آزمائش نہ ہو، ان کو سمجھ جائے، تو بچپن ہی سے جب سے یہ سمجھدار ہونا شروع ہو نا تب سے ہی ان کی تربیت شروع کر دی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات جو نا یعنی عموماً جو دیکھا جاتا ہے اور مذہبی لوگوں کی بچیوں کے میں نے دیکھے ہیں کپڑے وغیرہ کہ بالکل جو نا اتنے اتنے ہوتے ہیں، تو یوں بال یہاں نٹک رہے ہوتے ہیں اتنے اتنے، اور بالکل یہاں پہ بھی جو نا یہ بالکل چست پاجامے ہوتے ہیں، بالکل چمٹے ہوئے، اور پھر قمیض بھی اتنی چھوٹی چھوٹی، تو ابھی سے جب ان کو یہ لباس پہنائیں گے تو ان کی تو عادت بن جائے گی، پھر جب بڑی ہوں گی اور آپ کہیں گے کہ بیٹا یہ نہیں یہ پہننا ہے، یہ نہیں یہ پہننا ہے، اب اس کے لوگ آزمائش، پھر وہ کرے گی بحث، پھر باپ بولے گا بدتمیز یہ نہیں یہ پہننا ہے، تو اب اس کے دل میں جو نا یہ پھر جب اس کو موقع ملے گا تو یہ پھر نہیں مانتی ہیں بعض بچیاں، تو بچپن ہی سے ان کو سنت کے مطابق لباس پہنایا جائے، مردوں کے لیے جو ہے نا کہ آدھی پنڈی تک، آدھی پنڈی سے نیچے آدھی پنڈی، تو عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آدھی پنڈی سے نیچے قمیض ہو لباس ہو، اگر اب بدقسمتی ہے کہ پہلے مردوں کی قمیض چھوٹی ہوئی اب عورتوں کی قمیض بھی چھوٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اللہ عافیت دے،
آمین۔ مدثر اتاری عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا تیل مبارک استعمال کیا کرتے تھے؟
زیتون و کیورے کے تیل کو ہمارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا ہے۔
کسی بھی شادی پر جائیں تو وہاں پہ گانے باجے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پہ بیٹھے یا وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں
کیا کرنا چاہیے؟ ضمیر کیا کہتا ہے؟
دل تو کہتا ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں،
بس جانا ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے جانے کی نوبت ہے، جو پتہ ہے کہ گانے وغیرہ بجیں گے تو نہیں جائیں، بلکہ ظہر نصیب کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی چلتی ہے کہ اور اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے، یعنی میزبان کہے گا نہیں یار یہ تو آنا چاہیے کہ ہمارے خاندان کا ایسا فرد ہے، وہ پہلے سے اطلاع کر دے گا بھائی گانے وغیرہ نہیں ہونے چاہیے، میں آؤں گا اس صورت میں کہ گانے وغیرہ بند ہو، یہ نہیں ہونے چاہیے، تو اس کو تو جانا چاہیے، شروع سے لے کر آخر تک بیٹھنا چاہیے تاکہ اس کی موجودگی کی وجہ سے گانے وغیرہ بند رہیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا اس کو۔
جی جزاک اللہ،
ورنہ پھر نہ جائے، ورنہ پھر یہ کہ گیا اور گانے وغیرہ بند ہو گئے تب تک بیٹھا رہے، جیسے ہی گانے وغیرہ شروع ہو تو اٹھ جائیں۔ ہمارے ساتھ ایک بار ہوا تھا کہ غالباً حاجی امین بھی تھے، نگران شورا ہم لوگ سب کہتے، کسی ذمہ دار کے یہاں شادی تھی، تو ان کے برابر میں ان کے کسی رشتے دار کی بھی شادی تھی، تو وہاں جو نا یہ گانے باجے وغیرہ شروع ہو گئے، تو ہم فوری نکل گئے، آئی وا نا۔ اسی طرح ایک جگہ میں اور نگران شورا ہم دونوں گئے، تو ہمیں وہاں پتا چلا کہ یہاں جو نا وہ مخلوط نظام ہے، وہ ہمارے پڑوسی تھے، وہ ہمیں گیٹ پہ پتا چلا کہ گیٹ سے ہمیں پتا چلا تو یہ نظام ہے، تو ہم فوری نکل آئے، یعنی ایسا نہیں کہ بندہ چلا گیا تو نہیں، اب چلا گیا تو نہیں، اب وہاں بیٹھے ہی نہیں، لوٹ آئے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کے لیے ایسا ہو کہ نہیں یار جب ہم لوگ جا سکتے تو آپ بھی جا سکتے ہیں۔
جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ایک پیر صاحب کا مرید ہوا جو جامع شرائط پیر تھے، اب اس کی زندگی میں پیر صاحب کا وصال ہو گیا، تو کیا وہ کسی دوسرے پیر صاحب کا مرید ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح طالب کیا دیگر پیران عظام کا جو ہوتا ہے وہ نسبت کے لیے ان کا نام بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے عطاری، قادری یا کسی اور سلسلے میں مرید ہوتا ہے؟
جی ہاں، طالب تو ہو سکتا ہے، ان کی زندگی میں بھی طالب ہو سکتا ہے، اور دوسرا ہے کہ پیر صاحب کے انتقال ہونے کے بعد بھی جامع شرائط اگر پیر ہیں، ان کے انتقال کے بعد بھی جو ہے وہ اس سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بیعت نہیں ٹوٹتی۔
ایک اگر وضاحت ہو جائے کہ ہر عطاری جو ہے وہ قادری اور رضوی بھی تو ہوتا ہی ہے نا؟
ہاں ہر عطاری قادری بھی ہے، رضوی بھی ہے، برکاتی بھی ہے،
یہ لکھیں سب،
تو محمدی بھی ہے، حنفی بھی ہے، اکثر حنفی ہیں، حسینی بھی ہیں، یوں حسینی نہیں وہ پھر جنیدی بھی ہیں، شبلی بھی ہیں، پورا صفا چاہیے، پھر عطاری کہیں گے تو عطاری میں سب آ گیا،
سبحان اللہ،
سنی ہونا بھی آ گیا، مسلمان ہونا بھی آ گیا۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اگر کسی کو اصلاح کر رہے ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات ایسے جملے ہوتے ہیں جو اسے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی کی اصلاح کریں تو کس طرح کریں؟
اس میں آپ کو نرمی اختیار کرنی پڑے گی، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بعض اوقات بندہ پریشر میں آ کے مان تو جاتا ہے مگر وہ دل سے نہیں مانتا، بس سامنے سامنے مانتے، جیسے بڑا آدمی ہے یا باپ ہے، اور اب جو وہ بیٹے نے کوئی ایسی غلطی کر دی، اب باپ اس کو جھاڑ دے گا، اب بیٹے کو پتا نہیں کہ باپ نے مجھے جھاڑا کیوں ہے، یہ نہیں پتا، تو اس کو رک تو جائے گا، تو اب یہ بھی ظاہر وقتی طور پہ مانے گا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بیٹے کو پتا چل گیا میں نے غلط کام کیا ہے اور میرے باپ نے مجھے اس پہ جھاڑا ہے، آپ نے سمجھا ہے نہیں جھاڑا خالی. تو اب یہ غلطی تو مان رہے مگر اب بھی جو نا وہ نفس و شیطان اسے بہکائیں گے, ورغلائیں گے اور ضد یہ آڑے آئے گی. تو اس میں بھی وہ وقتی طور پہ رک جائے گا مگر پھر سر اٹھا سکتا ہے. اور ایک عام شخص ہے تو اس کو بھی اگر آپ جھاڑیں گے تو وہ مانے گا نہیں, اگر مان بھی لے گا تو وقتی طور پہ وہ رک جائے گا. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اگر سامنے والے کو آپ نے ذلیل کیا تو اس میں بھی اب ہے یہ کہ اس نے غلطی اس نے کی, ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے, اب آپ نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ اس کی غلطی سے ڈبل غلطی تو آپ نے کر لی, کہ اس کو اتنا ذلیل کر لیا کہ آپ شرن مجرم ہو گئے. یہ پھر ایک تو یہ کہ وہ مانے گا نہیں, وہ ڈٹ جائے گا اپنی غلطی پر چونکہ اب ضد آ جائے گی, اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ اچھا کام کرنے گئے تھے مگر مزید آپ پھنس گئے. تو لہذا جس کو بھی سمجھانا ہو نرمی کے ساتھ, ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اچھا مزید یہ کہ سمجھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کوئی غلطی کی یا کوئی غلط کام کرنے لگا ہے یا غلط کام کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کو یوں بھی سمجھا سکتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو بھی اب شامل کریں کہ ہم اگر یہ نہ کریں تو کیسا, ہم اگر اس کے بجائے یوں کر لیں تو کیسا. یہ جو بھی تنظیمی ذمہ داران ہیں سب کے لیے کہ اگر ہمارا اسلامی بھائی کوئی تنظیمی کوئی غلطی کر رہا ہو, اب آپ چاہتے ہیں کہ اسے سمجھائیں تو اس میں یوں اگر کر لیں گے نا اپنے آپ کو بھی شامل کریں گے یار ہم اگر یوں نہیں یوں کر لیں, تو اب جو یہ بات تو آپ نے جو کی وہ درست کی ہے. اچھا اب اس کے لیے جو نا بات وہ ہلکی ہو جائے گی اور اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا چونکہ اس کی ضلالت نہیں ہوئی اس میں, تو یوں اپنا کام بھی چلتا رہے گا.
ہم مزارات پر جاتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائیں کہ دوبارہ وہاں جلدی حاضری نصیب ہو.
اس میں یہ ہے کہ کسی بھی مقدس جگہ پہ اگر آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو ایک آیت کریمہ ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, اس کے بارے میں یہ کہ بندہ شہادت کی انگلی سے وہیں کسی دیوار پہ لکھ دے. اب یہ کہ مرنے سے پہلے وہ وہاں لازمی آئے گا. اور آپ کا سوال یہ کہ جلدی جلدی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. بھی طریقہ ہے بار بار حاضری کا کہ ان صاحب مزار کو ایصال ثواب کیا جائے.
حضور سوال یہ ہے کہ مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے اور امام کی چاروں رکعتیں گزر گئی ہیں قعدہ اخیرہ میں داخل ہوا, اب وہ چار رکعتیں ادا کرے گا یا دو ادا کرے گا؟ اسی طرح اگر امام قعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے اور تقریباً اس کی نماز مکمل ہونے والی ہے, اس وقت ملا اور امام نے سلام پھیر دیا جبکہ مقتدی کی تشہد پوری نہیں ہوئی, التحیات پوری نہیں ہوئی, تو کیا وہ پوری کر کے اٹھے گا یا فوراً اٹھ جائے گا؟
دیکھیں اس میں یہی ہے کہ مسافر جو ہے وہ مقیم امام کے پیچھے قاعدہ آخرہ میں شامل ہوا
جی
سلام پھیرنے سے پہلے
جی,
اب اس کا حکم ہے مسبوق والا, مسبوق یعنی اب اسی امام کے سمجھے کہ جتنی رکعت امام نے پڑھی نا اتنی ہی رکعت یہ پڑھے گا, یہ چار رکعت ہی پوری کرے گا, التحیہ پوری کرے گا اور اب جو ہے یہ کھڑا ہوگا اور ثنا پڑھے گا, اور پھر جو اپنے نا جس طرح پہلی دو رکعتوں میں قرات اور سب کرے گا اور دوسری دو رکعتوں میں تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے گا, تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے گا, یہ پوری مقیم ہی کی طرح پڑھے گا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.